بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی مرتبہ کہانی نبٹ گئی اور چیتے اور چھپکلی کی جو بحث تھی ختم ہوئی. تو چیتا یہاں کسی بچے کو ملا؟ نہیں ملا. چھپکلی ملی ہوگی کیونکہ اب گرمیاں آ رہی ہیں اور چھپکلی کے آنے کا موسم بھی آ رہا ہے. تو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ گھاس پھونس کیا چیز ہوتی ہے. پھر ہمیں خیال آیا کیا بچے اگر غور سے سنیں, ہم آپ کو ایک لمبی کہانی سنائیں. کہانی ممکن ہے سال لگ جائے. جب آپ اس رمضان سے پہلے سے شروع کریں اور ممکن ہے آئندہ رمضان آ جائے, اتنی طویل کہانیاں پرانے زمانوں میں لوگ لکھا بھی کرتے تھے اور لوگ سنا بھی کرتے تھے. وہ کہانی بہت دلچسپ بھی ہے, اس کو سن کے جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسے بن جائیں, اور کبھی کبھی رونا بھی آتا ہے کہ ہم ویسے کیوں نہیں بنے. یہ جو فارسی زبان کے ختم ہونے کا دور تھا, یہاں پہ پورے پاکستان اور ہندوستان میں لوگ مختلف زبانیں بولتے رہے. سکندر اعظم یونان سے جب آئے تھے تو یہاں پر ان کی فوج رہ گئی تھی, اور ٹیکسلا کے حکمرانوں نے سکندر اعظم کا بہت شاندار استقبال کیا. سکندر تو کیا آتے, ٹیکسلا کے جو شہزادے تھے وہ بہت سارے دمبے, بکرے, گائیں, کپڑے, پیسے, سونا, چاندی, یہ سب چیزیں لے کر پہنچے. اور سکندر اعظم نے ان کا پھر بڑا استقبال کیا. تو چنانچہ وہ یہاں سے گزرے اور انہوں نے ٹیکسلا والوں کو کہنا کیا تھا, وہ یہاں پہ رکے اور سکندر اعظم کی دعوت ہوئی اور بہت زیادہ لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا. اب آگے انہوں نے پھر پنڈی سے گزرنا تھا. تو یہ جو چکلالہ ہے اور مانکیالہ ہے وہ یہاں سے گزرے, پھر جلال پور جٹا, جہلم, ان سارے علاقوں میں سکندر اعظم کا راج رہا. ٹیکسلا اور واہ یہ بہت تاریخی چیزیں. واکینٹ میں جو ان کے آبا و اجداد تھے, انہوں نے بیٹے مسلمانوں کو مارنے میں اور انگریزوں کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے تو سنا بھی نہیں ہوگا, ہم نے دیکھا ہے. ایک سردار شوکت حیات ہوتے تھے پیپلز پارٹی میں. پہلے وہ مسلم لیگ میں ہوتے تھے, ان کے خاندان نے ان کے دادا پر دادا جو بڑے لوگ تھے جو علی گڑھ سے پڑھے ہوئے بھی تھے انہوں نے انگریزوں کی پوری مدد کی اور مسلمانوں کو مارا. اسی طرح یہ جو آج کل کے وزیر خارجہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, شاہ محمود قریشی, اس کے بھی جو بڑے تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کو مارا اور انگریزوں کے لیے جاسوسی کی. اسی طرح تیسرا نام بیٹے پیپلز پارٹی کے ایک مشہور وزیر اعظم ملتان کے رہنے والے, کیا نام ان کا, سید یوسف رضا گیلانی, تو کہتے تھے کہ کچھ بھی کر لو تم مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے تو نہیں نکال سکتے, ہم ہوتے تو عرض کرتے کہ ہم آپ کو غداروں کی اولاد سے بھی نہیں نکال سکتے. یہ سارے خاندان بیٹے ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی ہم وطن افراد مسلمانوں کو سولیاں چڑھائیں, جھوٹی مخبریاں کی اور مسلمانوں کو مارا. انگریزوں نے پھر انہیں گاؤں کے گاؤں دیے. اس ساری ہسٹری کو آپ بیٹے اگر پڑھنا چاہیں تو ان کے خاندان, ان کے دادا پردادا کیا کرتے تھے اس کو پڑھیں. تو ٹیکسلا اور وا, یہاں کے لوگوں نے قربانیاں بھی بڑی دیں اور غداری بھی خوب کی. جتنا بر صغیر کو زوال اور نقصان ہوا وہ یہی غدار اور یہی جن کی نسلیں آج ہم پہ مسلط ہیں یہ سب یہی تھے بیٹے. ٹیکسلا کے متعلق ایک عجیب بات ہم نے پڑھی کہ بدھسٹ جو ہے نا, بدھا, ان کے مجسمے بہت سے آپ کو ٹیکسلا میں ملیں گے, میوزیم میں ملیں گے. تو بدھا نے کہا, خدا ہی جانتا ہے اب انہوں نے کہا یا نہیں کہا, لیکن ذکر چلا خزانوں کا کہ زمین میں کتنے خزانے. تو کہا جاتا ہے کہ راجہ اشوک جو تھے انہیں خزانہ ملا تھا. راجہ اشوک ٹیکسلا میں بیٹھ کے آسٹریلیا کو حکومت کرتے تھے, اتنی بڑی سلطنت تھی ان کی کہ انڈونیشیا اور اس کے سامنے جو جزائر تھے یہ سب ان پہ حکومت کرتے تھے. آخری جنگ جو اس نے لڑی اور مانسیرا کے قریب جنگ ہوئی اور لاکھوں افراد مارے گئے, تو یاد نہیں مدت ہوئی پڑے ہوئے, لیکن شاید 8 لاکھ آدمیوں کی لاشیں پڑی. تو فتح تو ہو گئی لیکن وہ فتح ایسی تھی کہ خود اسے دیکھ کر اشوک کا دل تھرا گیا. اس نے کہا میں آئندہ نہیں لڑوں, لڑائیاں نہیں کریں گے. اور پھر اس نے بڑی بڑی لاٹیں منگوائیں. لاٹ سمجھتے ہیں آپ, لاٹ کہتے ہیں بیٹے, مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے. پتھر, بہت بڑی سل, اتنی چوڑی سل, 9 فٹ کی, 10 فٹ کی, اور اس پہ انہوں نے تحریریں لکھوائیں امن کے لیے, محبت کے لیے, لڑائی کے خلاف. مانسیرا سے آگے آپ جائیں تو ایک جگہ آتی ہے چٹی گٹی, وہ لاٹ وہاں ہے اور ایک پتھر بھی وہاں پڑا ہوا ہے. اسے ہندو پوجتے تھے. وہ پتھر ہم نے دیکھا ہے بیٹے. اس پتھر کو بہت توڑنے کی لوگوں نے کوشش کی, وہ پتھر ٹوٹتا نہیں. بالکل سفید رنگ کا ہے، اور کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کسی باہر کی دنیا سے یہ پتھر وہاں پر آ کر گرا تھا، بہت شفاف پتھر، بہت صاف۔ تو بدھا چونکہ اس علاقے میں تھے تو اس کے اچھے لوگوں میں بدھا کے سامنے ذکر ہوا، یعنی اس علاقے میں تھے کہ ان کا مذہب یہاں پر بہت پھیلا، بدھا کے مذہب کو اللہ تعالیٰ نے بہت برکتوں سے نوازا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اپنے مذہب میں کہیں شرک ہو، بعد والوں نے شرک کیا۔ تو بدھا سے کہا گیا کہ دنیا میں بہت سے خزانے ملے، تو بدھا نے کہا کہ ایک خزانہ ٹیکسلا میں بھی ہے، اور میرے جیسا ایک آدمی آئے گا قیامت کے ختم ہونے سے پہلے اور وہ اس خزانے کو نکالے گا۔ تو ایک خیال ہوا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر اگر یہ بات درست ہے تو ٹیکسلا تشریف لائیں گے اور اس وقت یہ خزانہ ان کے لیے زمین اگل دے گی۔ پھر ہمیں خیال آیا کہ ہم جلدی سے اپنی گاڑی میں پٹرول بھروا لیں، ایسے نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ہم گاڑی میں پٹرول ہی نہ ہو تو ہم فوراً پہنچیں گے حضرت کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سائیکل پہ جائیں گے، موٹر سائیکل پہ ہیں، کچھ کرو۔ تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام غالباً، اگر وہ بات سچی ہے تو بیٹے اس دور میں پنجاب میں یونانی زبان بولی جاتی تھی، سب یونانی بولتے تھے۔ پھر ایک دور آیا جب زبان تبدیل ہوئی کئی صدیوں میں، تو پنجاب میں ہندی بولی جانے لگی، پھر ہندی زبان سے فارسی بولی جانے لگی، پھر فارسی سے اردو بولی جانے لگی۔ تو اب سارے پنجاب میں پنجابی، اردو، یہ دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں، اور پنجابی مختلف علاقوں کی مختلف ہو گئی، لاہور کی پنجابی الگ ہو گئی اور ملتان کی پنجابی الگ ہو گئی، اور جہلم کے قریب آئیں تو یہاں پھر زبان بدل گئی، گجرانوالہ میں چلے جائیں وہ تو گجرانوالہ کے لوگ وہ تو زبان کے ماہرین میں سے گنے جاتے ہیں، ہر جگہ کی زبان الگ الگ۔ اور اگر آپ پنڈی پہنچ جائیں تو یہاں کی زبان الگ ہے، پھر پنڈی سے اگر آپ ادھر آ جائیں کشمیر کے علاقے اور ادھر کی زبان الگ ہے۔ تو فارسی کے اختتام کے بعد، یا فارسی جب اپنے آخری دموں پہ تھی، تو اردو کے بہت بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے۔ اردو کے شعرا میں جو فارسی کے بالکل آخری دور میں، یا فارسی کے کچھ عروج کے دور میں اور اردو کے آغاز کے دور میں پیدا ہوئے، کون کون تھے؟ آپ شاعر کا نام لیں جنہوں نے فارسی میں شعر کہے ہیں، اونچا بولی جی بیٹے، جی خوب، علامہ اقبال نے فارسی میں شاعری کی ہے، اور ان کی فارسی کی شاعری ان کی اردو کی شاعری سے کہیں زیادہ بلند و بالا، بہت کچھ انہوں نے فارسی میں کہا، اور ان کی اردو بھی کچھ فارسی سے کم نہیں ہے، بہت عمدہ، بہت شگفتہ اور بہت طاقتور اشعار انہوں نے کہے۔ اور آپ بتائیے، کیونکہ علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے 1938 میں، اور 1938 تک بھی لوگ فارسی نظم میں اور نثر میں لکھا کرتے تھے، نظم میں نثر میں بھی، نظم جہاں مصرے ہوتے ہیں نا، دو شعر ہوتا ہے، اور نثر، نثر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں شاعری نہیں ہوتی بلکہ سادہ طور پہ کوئی بات لکھی جاتی. نثر کہتے کس کو ہیں؟ نثر عربی زبان کا لفظ ہے, اور عربی زبان میں نثر کہتے ہیں بکھیر دینا, موتی بھرے مٹھی میں اور بکھیر دی, سکے بھرے اور لٹا دیے. پیسے لیے اور نچھاور کر دیے. نثر کہتے ہیں پھیلا دینا. ٹھیک ہے. اور کسی اور شعر کا, شاعر کا نام دیجیے آپ. کہیے. شیخ سعدی. سعدی رحمت اللہ علیہ بیٹے ہندوستان آئے تھے, لیکن وہ یہاں کے شاعر نہیں تھے, وہ ایران کے شاعر تھے, اور انہوں نے فارسی کلام کا, گلستان, بوستان, یہ ساری چیزیں. اگلے سال فارسی کا نصاب جو یہاں بعض بچے پڑھیں گے تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو بھی پڑھیں گے. اور وہ ہندوستانی نہیں تھے, اور وہ فارسی کے اپنے جس دور میں پیدا ہوئے ہیں بہت مضبوط اور بہت عروج کا دور. ہمارے ہاں جو لوگ پیدا ہوئے, مختلف لوگ, لیکن بنیادی طور پہ یہ ہندوستانی ہوتے تھے, اس کے باوجود وہ فارسی کے ایسے بڑے شاعر تھے کہ ایران کے شعرا بعض اوقات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں فارسی کے بہت اعلی کلام کے شعر آپ کو ملیں گے غالب کے ہاں. مرزا غالب جو تھے بہت اچھے شعر کہتے تھے. فارسی میں جو ان کا کلام ہے, اردو تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں. فارسی بہت اچھی, اور بہت الفاظ استعمال کرتے تھے, اچھے اچھے ترکیبیں بہت اچھی اچھی استعمال کرتے تھے. خواجہ میر درد تھے. خواجہ میر درد فارسی میں لکھتے تھے, بولتے تھے. امیر تقی میر کے بھی اشعار ہیں. اور ہاں صوفی تبسم اگرچہ بعد کے آدمی ہیں, بعد کے دور کے, لیکن غضب کے شاعر. صوفی تبسم بیک وقت پنجابی, اردو, فارسی, ان ساری زبانوں میں شعر نہ صرف کہتے تھے بلکہ وہ شعر کا ترجمہ بھی شعر سے کرتے تھے. فارسی کا شعر ہے نا, اس کا ترجمہ وہ پنجابی میں کر دیتے تھے شعر کے ذریعے. بہت عمدہ. اس کی ایک مثال آپ کو دیں. غالب نے فارسی میں ایک غزل کہی ہے, اور غالب جس سے بھی انہیں تعلق خاطر تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے ناراض ہو کے جا رہے ہو تو دیکھو, بجنازہ گھر نہ آئی بمزار خواہی آؤں, تو تم میرے جنازے میں نہیں آؤ گے نا, لیکن ایک دن آئے گا جب تم میری قبر پہ تو آؤ گے, تمہیں دکھ ہوگا کہ تم نے کیسے اچھے دوست کو چھوڑ دیا. صوفی تبسم نے اس کا ترجمہ پنجابی میں کیا. پنجابی کی ان کی مشہور غزل ہے, اس میں انہوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ جے تو میرے جنازے تے نہیں آونا, راہ تکدا ہے میری مزار آج. بہت اچھا ترجمہ انہوں نے کیا. صوفی تبسم بیٹے اتنے بڑے آدمی تھے کہ ہم نے خود دیکھا انہیں, کہ فیض احمد فیض اور یہ بڑے بڑے جو شعرا تھے ان کو جوتا پہنانے میں اپنی عزت محسوس کرتے تھے. صوفی صاحب بہت بڑے آدمی. صوفی صاحب کا ایک شعر, آپ بہت سے اشعار ہیں اچھے ان کے, ایک شعر سنائیں آپ. صوفی صاحب نے کہا, دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے. یہ فضول قسم کی محبتیں ہو جاتی ہیں نا بچے, فضول قسم کے دوست بن گئے. آپ کا سارا میڈیا, ٹی وی آپ کو تلقین کرتا ہے کہ کہیں فضول دوستیاں لگا لی, کسی لڑکی کو اپنا فرینڈ بنا لیا. آپ اس عمر میں ہیں نا کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی فضول جو دوستیاں ہوتی ہیں. صوفی صاحب نے کہا کہ دیکھیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے, ہم نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے اس طرح کی محبتیں کرتے ہوئے, آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. آدمی دونوں طرح ذلیل ہوتا ہے, محبت کے شروع میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخر پہ بھی ذلیل ہی سے. کوئی فائدہ نہیں ان چیز. محبت کے لیے بیٹے علم چاہیے, محبت کے لیے اللہ کی ذات چاہیے, محبت کے لیے کوئی بڑا مقصد چاہیے, محبت کے لیے اپنا وطن چاہیے. جو بچے ان فضول قسم کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں وہ اپنی زندگی تو برباد کرتے ہی کرتے ہیں, اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں؟ تو صوفی صاحب قدرے آخر پہ آئے, لیکن فارسی کا کلام ان کا ہے اور کمال ان کا یہ ہے کہ دیکھو ٹوٹ بٹوٹ بھی انہوں نے لکھی اور انتہائی اعلیٰ کلام بھی انہیں. شاعر یہ ہوتا ہے. ٹوٹ بٹوٹ آپ نے پڑھی؟ اچھا ٹوٹ بٹوٹ آپ نے پڑھی. ٹوٹ بٹوٹ جس بچے نے پڑھی ہے کوئی دو چار شعر تو سنا ہوگا. ہم نے بھی پڑھی ہے, جلدی بولیے. مرغے میں نے انڈا دیا, مرغی تو نے خوب کیا, انڈے کتنے چنگے ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ اچھا پاؤں میرے ننگے ہیں, کیسی باتیں کرتی ہو, انڈے بیچو جوتے لو. اور ان کی ایک اور بڑی اچھی نظم ہے بکری, پڑھی ہے؟ بکری نہیں پڑھی؟ ارے پڑھو بھائی, وہ تو یاد کرو, بکری تو بہت اچھی نظم. دل ہی دل میں ڈرتی تھی وہ, اور بہت بہت اچھے مصرے ہیں ان کے. تو اور اسی کمال کا انہوں نے بھرم رکھا ہے شاعری میں استاد. اسی طرح بیٹے ایک بڑے شاعر مومن تھے, مومن کا جلدی انتقال ہو گیا, اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیتا تو وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. وہ غالب کے اشعار کو دیکھتے تھے اور غالب ان کے معتلق تھے. مومن اتنے بڑے شاعر. ایک بچہ پیدا ہوا پانی پت میں, اور یہ بات ہے 1837 کی, اور اب کیا چل رہا ہے 2019. تو اس بچے کی پیدائش کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1837, پھر 1937, پھر 2037, 300 سال. تو 37 میں بھی کتنے سال باقی ہیں؟ 19 سال باقی, 16 سال باقی, 18 سال. اچھا چلو 18 آپ کہتے ہیں مان لیتے ہیں, 18 سال باقی ہیں. تو یہ واقعہ آج سے 182 برس قبل کا, ٹھیک ہے؟ تو 1837 میں ایک بچہ پیدا ہوا, خواجہ عزت بخش تھے ان کے یہاں. اس بچے کے آبا و اجداد نے بڑے بڑے منصب اور عہدے سنبھال رکھے تھے, اور ہرات جو اب افغانستان کا حصہ ہے, یہ خاندان اصل میں وہاں سے آیا. اور اس بچے کی والدہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھی, صحیح نسب نامہ ان کا یہ تھا. اور ان کے والد جو تھے وہ انصاری. انصاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد میں جا کر مدینہ منورہ کے کسی بھی انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ان کا سلسلہ نسب مل جاتا. انصاری اور سید یہ دو قسم کے ہوا کرتے ہیں بیٹے، ایک اصل انصار کی اولاد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے، سید جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد جو ان سے اپنا پورا نسب نامہ محفوظ ہوتی ہے. ایک اور بھی شامل کر لیتے ہیں، عباسی. یہ جتنے عباسی ہیں یہ اصل میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، یہ تو ہیں صحیح لوگ، اور ان تینوں نسلوں میں جعلی بھی ہیں. عباسی مثلا مری کے، یہ اپنے آپ کو عباسی کہتے ہیں. ان سے کئی مرتبہ ہم نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کو زکات دینا جائز نہیں ہے، آپ کوئی ایک ثابت کرو کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. بہاول پور والوں کے پاس ہے پورا نسب نامہ شجرہ، یہ ایسے ہی عباسی بنے ہوئے. کسی کے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے جہاں سے لے کے اور سیدنا عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تک ثابت. اسی طرح بیٹے انصاری بھی، ایک تو حقیقی انصاری ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور ایک ہندوستان سے بہت سے جلائے ہجرت کر کے آئے اور یہاں آ کے انصاری بن گئے. جو مرضی لکھ دو، جھوٹ ہے نا، اب کون پوچھتا ہے. اور اسی طرح سید، کراچی میں ایک مقدمہ چلا اور سید تھے، ان کی زمینیں تھیں، ان کی ہندوستان میں زمینیں تھیں، تو یہاں آئے سندھ میں، اور انہوں نے، یہ غور سے سنو تو تب تمہیں سمجھ آئے، تو انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب اتنی زمینیں ہماری وہاں تھیں، اس کے عوض بدلے میں زمین ہمیں کراچی میں دی. جج نے کہا آپ سید ہیں؟ کہاں سید ہیں، ان کا ثبوت لاؤ. ان کی زمینوں پر سندھیوں نے قبضہ کر لیا، تو جج سے کہا زمینیں ہماری ہیں، اسے کہا ثبوت لاؤ تم سید ہو، ان کا ہم ثبوت لے آئیں گے. یہ جو اصل والے سید تھے انہوں نے اپنا نسب نامہ جج کے سامنے رکھا کہ ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی اور فلاں کی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. تو جج نے دوسرا سندھیوں کا جو جھوٹے تھے ان کا دیکھا، ان کا نسب نامہ پورا تھا. جج نے قلم رکھ دیا اور سر پکڑ لیا، کہنے لگا میں کیا فیصلہ کروں، تم سید ہو یا تم سید ہو. تو جو سید تھے نا اصل والے، انہوں نے کہا جی یہ سید تو ہمارے سامنے کے، ہم گواہی دیتے ہیں یہ سید ہیں کیونکہ کل ہی بنے ہیں. انہوں نے کہا کل ہی انہوں نے اپنا نسب نامہ لکھا ہے، آپ میں سے جو ہنسے ہیں نا اس کا مطلب ہے آپ سمجھ گئے ہیں لطیف. تو اس لیے انصاریوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام انہوں نے رکھا الطاف حسین. الطاف حسین، الطاف، لطف، لطفہ. لطفہ کا اصل مطلب ہے عربی زبان میں کسی سے محبت سے پیش آنا، کسی پر احسان کرنا، کسی کے ساتھ مہربانی کرنا. تو اس بچے کے اور بہن بھائی بھی تھے، بچہ بڑا ہوا اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اللہ ہی حقیقی وارث ہوتا ہے بیٹے، اور اللہ ہی حقیقی طاقت، اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو سنبھالتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو پرورش بھی کرتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ انسان اگر خود صحیح رہے نا تو خدا کسی کو نہیں بگاڑتا. اس لیے ان کے بڑے بھائی نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، اور الطاف حسین صاحب جو تھے وہ آہستہ آہستہ وہاں پڑھنے لگے، اور پانی پت اپنی قراءت کے لیے ویسے بھی مشہور تھا. آپ میں سے کوئی پانی پتی بھی ہے؟ ہیں بچوں؟ کیوں قاری صاحب آپ پانی پتی ہیں؟ ہاں لیکن آپ بھی ہیں. پانی پتی جو ہے اصل میں لہجہ ہے. قاری عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے اور بہت اچھا پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ بھی پانی پتی. تو پانی پتی لہجے میں قرآن پاک پڑھنا آہستہ آہستہ وہ پورے ہندوستان میں پھیلتا چلا گیا۔ تو چونکہ پانی پت میں ہی پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے پانی پت کے لہجے میں ہی قرآن پاک پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ذہن دیا تھا، الطاف حسین جو تھے وہ بہت تھوڑی مدت میں قرآن پاک کو انہوں نے حفظ کر لیا اور پھر قرآن پاک سنانے بھی لگے، اور طلب پیدا ہوئی اور جستجو پیدا ہوئی۔ تو الطاف حسین نے پڑھنا شروع کیا، اور ابھی وہ کچھ ہی کتابیں پڑھ پائے تھے اور عمر ان کی بہت تھوڑی تھی، تو ان کے بڑے بھائی جو تھے انہوں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت الطاف حسین کی عمر 17 سال تھی، انہوں نے بہت کہا کہ بھیا میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میری عمر بڑی ابھی تھوڑی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، ماموزاد بہن جو ہیں اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی۔ اور الطاف حسین بہت شریف سنجیدہ اور اللہ نے بڑی خوبیاں انہیں عنایت کی تھی، 17 سال کی عمر میں شادی۔ شادی کے بعد انہیں علم کی اتنی طلب تھی، اتنی جستجو تھی کہ انہوں نے ایک رات سب گھر والوں کو چھوڑا اور اپنے کپڑے لیے، اور تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے لیکن اس زمانے میں ٹرین نہیں چلی تھی، اس زمانے میں بسیں ایسے نہیں چلا کرتی تھیں، اور 50-60 میل کے فاصلے پہ دلی تھی، وہ دلی چلے گئے اور پڑھنے لگے۔ تعلیم حاصل کی انہوں نے، صرف اور نحو کی کتابیں پڑھی، ان کے گھر والے پریشان کہ ہمارا بچہ گیا کہاں ہے، لیکن بہرحال ان کے گھر والوں کو پتا چل گیا اور ان کے گھر والے انہیں واپس لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا اور ایک بیٹا ان کے ہاں ہوا، پھر اس کے بعد ان کے پڑھنے کا ذوق اور بڑھ گیا، اور پھر وہ اپنی بیوی سے بات کر کے اور پھر دلی چلے، کئی مرتبہ وہ دلی آئے اور گئے، اور دلی میں جو بڑے بڑے اساتذہ تھے انہوں نے ان سے فارسی پڑھی، عربی پڑھی، اور پھر ایک ملاقات ان کی ایسی ہوئی کہ وہ گھر جب آئے ہیں تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی اس زمانے میں علم اور ادب کی خدمت سے پیٹ نہیں بھرتا، تو تمہیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو دلی گئے، اور دلی میں لوہاروں میں اس وقت نواب شیفتہ تھے، نواب شیفتہ اتنے اچھے شاعر تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ غالب نے فارسی میں ایک شعر کہا، غالب نے کہا کہ جب تک نواب شیفتہ کسی شعر کی داد نہ دے دیں، پسند نہ کر لیں، میں اپنے دیوان میں اس شعر کو ہی درج نہیں کرتا۔ یہ کہہ کے غالب نے انہیں اپنا بھی استاد مانا، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، ان کے پڑ بوتے اور اس کی بھی بات کی نسل کبھی کبھی یہاں آتے ہیں۔ نواب صاحب بڑے کمال کے آدمی تھے، اور دین اور دنیا دونوں میں انہیں کمال حاصل تھا، دین کے اس اعتبار سے کہ وہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی، اور شاعری تو اس غضب کی کرتے تھے کہ کوئی آدمی ان کے استاد ہونے میں شبہ کا اظہار نہیں کرتا۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے حالی کی ملاقات ہوئی، ان کی ملاقات ہوئی الطاف حسین کی، اور الطاف حسین جو تھے ان کو انہوں نے مقرر کیا کہ تم میرے بچوں کی تربیت کر۔ 8 سال تک نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور الطاف حسین اکٹھے رہے، ان کے بچوں کو لکھنا پڑھنا اٹھنا بیٹھنا ساری تہذیب ساری تعلیم دیتے تھے، اور ان دونوں کا بڑا تعلق بنا، اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جانتے تھے کہ بچہ جو آیا ہے یہ لڑکا، اس میں شعر کو پرکھنے کی صلاحیت موجود ہے، تو اپنے شعر لکھ کے الطاف حسین کو دیتے تھے، اور الطاف حسین کی اسی اثنا میں ایک ملاقات ہو گئی مرزا غالب سے. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا جب انتقال ہو گیا تو اب الطاف حسین اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح دلی میں کوئی نوکری بھی مل جائے اور میں کسی بڑے استاد کے پاس پھر چلا جاؤں. تو مرزا غالب کے پاس انہوں نے آنا جانا شروع کیا. مرزا غالب کو کوئی نااہل آدمی شعر کہے بڑا غصہ آتا, بہت ناراض ہوتے کہ جس کو دیکھو تکے بندی کرتا ہے, جس کو دیکھو تک بندی لگی, جس کو دیکھو شاعری پہ. بھئی ہر ایک کا کام تھوڑا ہی ہے, شعر تو بڑی مشکل سے ڈھلتے ہیں. یہ حالی انہوں نے کچھ شعر کہے اور وہ اشعار لے کے غالب کے پاس پہنچے اور مرزا غالب کو دکھایا. تو مرزا غالب نے جب ان کے اشعار دیکھے تو پھڑک اٹھے اور پہلی اس اسلام میں ہی انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو بہت ڈانٹتا ہوں کہ مت شاعری کرو کیونکہ لوگ اہل نہیں ہوتے, اور لیکن میرے بچے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو بڑا ظلم کرو کرو. تو الطاف حسین شاعری کرنے لگے, بڑی بڑی اچھی نظمیں انہوں نے لکھی, بہت اچھی اچھی چیزیں لکھنے لگے, کتابوں کا ترجمہ کرنے لگے. ناصر خسرو ایک شاعر گزرے تھے, ان کی کتاب حالی نے اس کو ایڈٹ کیا اور حالی نے وہ کتاب چھپوائی اور حالی کی وہ کتاب اب تک ہمیں نہیں ملی. ہم نے کئی مرتبہ تلاش کی لیکن زیادہ تلاش نہیں کی, اس لیے کہ اب بہرحال جو بھی اس کی وجہ ہو, مگر انہوں نے ناصر خسرو ایک شاعر تھے ان کی کتاب پہ کام کیا. ناصر خسرو کا جو نسخہ تھا جس پہ انہوں نے کام کیا تھا وہ دلی میں نواب ضیاء الدین صاحب کے یہاں تھا. ان سے نواب ضیاء الدین سے ایک فرانسیسی تھے, ان کا نام تھا موسیو شیفر. موسیو شیفر نے وہ ان سے کتاب منگائی, اتنا تو ہمیں پتا ہے. اس کے بعد پتا نہیں موسیو شیفر نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا, یہ تحقیق ہے. ممکن ہے آپ بچے جب بڑے ہوں تو آپ میں سے کوئی تحقیق کر سکے کہ اس کتاب کا کیا ہوا. لیکن حالی جو تھے وہ دلی اور پانی پت مسلسل آتے جاتے رہے اور حالی کی صحت خراب ہو گئی. سب سے بڑا نقصان جو ان کا ہو گیا وہ یہ کہ پانی دونوں جگہ کا مختلف تھا, پھر کھانا کبھی ملا کبھی نہیں ملا, سفر کبھی کیسے ہوا کبھی کیسے ہوا. تو انہیں شکایت ہو گئی کھانا ہضم نہ ہونے کی, بہت بیمار تھے. ایک یا دو سال تک الطاف حسین کچھ نہیں کھا سکتے تھے, کھاتے تھے تو مختلف صورتیں پیش آ جاتی تھیں. آخر ایک حکیم صاحب پانی پت کے تھے, انہوں نے گڈیوں سے ان کا علاج کیا. گڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ بکرے کے گھٹنے کے جو جوڑ ہوتے ہیں نا, اس سے علاج کیا. انہوں نے کہا اس کا پلاؤ کھایا کیجیے, اس کا سوپ پیا کیجیے, حالی اس سے ٹھیک ہو. پھر حالی گئے اور دلی میں جا کر انہوں نے مرزا غالب کے یہاں حاضری دینی شروع کی. اور پھر ایک بات یہ بھی پیش آ گئی کہ حالی نے, وہ ان پہ مذہب ترنگ غالب تھا, نماز بہت پابندی سے پڑھتے تھے, انہوں نے حرکت یہ کر دی کہ ایک خط مرزا غالب کے نام لکھ دیا اور اس میں لکھا کہ آپ اتنے اچھے شاعر ہیں, اتنے بڑے آدمی ہیں, آپ نماز پڑھا کریں, اور آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کیا کریں, اور آپ اس طرح کریں اس طرح کریں. غالب نے جب یہ خط پڑھا کہ یہ کل کا بچہ مجھے نماز کی تلقین کر رہا ہے, بہت ناراض ہو, اور انہوں نے اس کا جواب لکھا. وہ جواب لے کے مصطفیٰ شیفتہ نواب صاحب کے یہاں چلے گئے. نواب صاحب نے پھر مرزا غالب کو جواب لکھا. یہ ساری چیزیں فارسی شاعری میں ہو رہی ہیں اور غالب نے خط لکھا فارسی نثر میں, وہاں سے شاعری سے جواب آیا اور پھر غالب کو منایا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, لیکن الطاف حسین آپ ان کے ساتھ ہی رہیے, آپ بڑوں کو نصیحت مت کیا کیجیے. یہ بعض اوقات بیٹے عمر میں پیش آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کو نصیحت کرنے لگتے ہیں, نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ الفاظ کیا استعمال کرنے ہیں, نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بولنا کیسے ہے, نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ مضمون کیا ہے. یہ کام نہیں کرنے چاہیے. جو لوگ بھی آپ سے مرتبے عمر میں بڑے ہیں نا, ان کو دیکھ کر اچھی چیزیں سیکھیے, جو بری چیز نظر آتی ہے آپ چھوڑ دیجیے بس. لیکن بڑوں کو نصیحتیں کرنا یہ ادب کے خلاف. الطاف حسین نے یہ کر دیا, لیکن آخری خط جو گیا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی طرف سے, تو نواب مصطفیٰ خان کی تو بڑی عزت کرتے تھے غالب. غالب نے کہا اچھا بھائی اب یہ ساری بحث کو چھوڑو اور یہ ساری باتیں ختم ہوئیں, اور اب بتاؤ تم نے کیا کلام کہا ہے. تو حالی نے اپنا کلام انہیں بتایا دکھایا, غالب بہت خوش ہوئے. پھر غالب کا انتقال ہو گیا. غالب کا جب انتقال ہوا تو اب حالی کو, الطاف حسین کو, انہوں نے دو اپنے تخلص رکھے. ایک انہوں نے نواب مصطفیٰ خان کے نہیں, نواب مصطفیٰ خان کے دو تخلص تھے. جب وہ اردو میں شاعری کرتے تھے تو شیفتہ کہتے تھے, اور جب فارسی شاعری کرتے ہیں تو حسرتی ان کا تخلص. الطاف حسین انہوں نے جب شاعری شروع کی تو انہوں نے اپنا تخلص کیا رکھا, حالی. الطاف حسین حالی, حالی سے مطلب ان کی یہ تھی, مطلب ان کا یہ تھا کہ جو زمانہ حال ہے, جو پریزنٹ سچویشنز ہیں, جو کچھ اب ہو رہا ہے, میں حال پہ بات کرنے والا ہوں, نہ میں ماضی کی داستانوں کو دہراتا ہوں اور نہ مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہوں, جو کچھ اب حال ہے میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں. تو یہ تھے الطاف حسین حالی. آپ نے کسی بچے نے حالی کی کوئی نظم پڑھی؟ اچھا جی نام سنا ہو بتائیے, کسی نے نام سنا؟ ایک, دو. اچھا آپ نے کب سنا ہے بھائی, آپ نے کب سنا ہے؟ نائنتھ کی بک میں ہے. آپ نے ان کی نظمیں پڑھی ہوئی ہیں؟ اچھا ہیں, بہت اچھے بہت اچھے. اور ایک جواب اس ہمارے سوال کا یہ بھی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے نام سنا ہے. ہم پوچھیں کہ کب سنا, تو کہے بھی سنا. ابھی سن لیا نا اپنے نام. تو الطاف حسین حالی یہ تھے. اب بیٹے اس کے بعد وہ لاہور آ گئے. وقفے وقفے سے وہ انگلش بھی پڑھتے. جب وہ لاہور پہنچے تو یہاں پہنچ کے انہوں نے باقاعدہ انگلش پڑھی. اب وہ ایک ہی وقت میں انگلش, عربی, فارسی, اردو ساری زبانیں جانتے تھے. نہ صرف جانتے تھے بلکہ وہ تو باقاعدہ فارسی اردو میں شاعری بھی کر سکتے تھے, عربی کے بھی مصرے کہتے. بہت کچھ پڑھا ہوا. اور حقیقت میں علم جن لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے, ان میں سے ایک شخص یہ بھی تھے. ہر بات میں نقطہ, ہر مجلس میں علم. اور حالی نے لاہور میں قیام کیا. لاہور کا پانی انہیں پسند نہیں آیا, لہذا لاہور کی برائی میں بھی شعر کہے. پھر چونکہ وہ دلی دیکھ چکے تھے تو اب وہ اس کھوج میں تھے کہ کسی طرح دلی دوبارہ واپس چلا جائے. اور پھر وہ دلی واپس گئے, اور اب کے ان کی زندگی میں ایک تیسری بڑی شخصیت آئی. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ پہلے آئے, پھر اس کے بعد مرزا غالب آئے, اور اب جو تیسری بڑی ہستی انہیں ملی جس نے ان کی زندگی میں رہنمائی کی, وہ سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کا نام کیا تھا بھائی؟ شاباش. کون بولا؟ سید احمد خان. بہت اچھا. ان کا نام سید احمد تھا. خان بھی ان کے نام کا ظاہر ہے کہ حصہ نہیں ہے. خان جو ہے وہ تو ذات ہے نا, خان تو نسل ہے, قوم ہے, ٹھیک ہے بیٹے. اور سر کا خطاب انہیں دیا تھا انگریزوں نے, تو اس لیے وہ سر سید احمد خان بن گئے. ورنہ ان کا اصل نام سر کو بھی ہٹا دیجئے، خان کو بھی ہٹا، پاؤں کو بھی کاٹ دیجئے، سر کو بھی کاٹ دیجئے، تو درمیان میں کیا رہ گیا؟ سید احمد. تو سر تو آپ نے کاٹ دیا، سر تو خطاب کٹ گیا نا، اور خان بھی آپ نے کاٹ دیا، تو درمیان میں سید احمد رہ گیا. ان کا اصل نام سید احمد. اچھا بھائی ایک بات آپ کو بتائیں، آپ ممکن ہے کبھی ہماری باتیں سنیں، ایک سید احمد خان ہوا ہے جن سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں ہمیں، وہ سر سید احمد خان ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا، بہت اچھے کام کیے. اور ایک سید احمد خان وہ ہیں جنہوں نے مذہب میں دخل دیا. یہ جب ہمیں نظر آئے نا تو منہ پھیر لے، تباہی پھیلا دی، برباد کر دیا. انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے عقیدوں کو انہوں نے برباد کیا. اس لیے سر سید احمد خان جب وہ ہم دیکھتے ہیں انہیں کہ انہوں نے کیا کیا اچھے کام کیے، ہاتھ ملانے کو جی چاہتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر دین میں بگاڑ پیدا کیا، ہم باز آئے بھی ایسے سر سید سے. یہ ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں. ایک رخ میں انہوں نے اچھے کام کیے اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے برے کام. اب جو انہیں شخصیت ملی وہ سید احمد کی تھی. سید احمد نے جو دیکھا الطاف حسین حالی کو، تو انہیں اپنے ہاں دعوت دی کام کرنے کی. اور حالی جب وہاں پہنچے، سر سید سے ملاقاتیں ہوئیں اور باتیں، ان سے گفتگو اور یہ سب چیزیں، تو باتوں ہی باتوں میں سید احمد خان نے جان لیا کہ یہ تو ہیرا ہے، یہ تو آدمی اتنا بڑا ہے کہ یہ اب کہاں جائے گا. نتیجہ یہ کہ الطاف حسین حالی نے اپنی زندگی کے آخری 37-38-40 سال اسی شخص کے ساتھ کھپا دی. ایک طویل لفافہ. سر سید کے کوئی 15 سال بعد ان کا انتقال ہوا ہے حالی. الطاف حسین حالی کا مزار بھی پانی پت میں، ہم حاضر ہوئے تھے ان کے مزار تو، لیکن وہ سر سید کے ساتھ جڑ گئے. سر سید نے ان سے کام لیا، سر سید نے ان سے نظمیں لکھوائیں، سر سید نے ان سے بہت اچھے اچھے لیکچر، لوگوں کو سمجھانا، یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھنا، اپنے کام کروانا، یہ بہت سی اچھی چیزیں تھیں جو سر سید نے الطاف حسین حالی کے ساتھ تعلق میں جڑ کے اس امت کی خیر خواہی، اس امت کی مستقبل کی رکھوالی اور اس مسلمان امت اور قوم کو دوبارہ اٹھانے کے لیے جد و جہد کی. ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ الطاف یہ تم اتنی شاعری کرتے ہو، کوئی چیز لکھو، کوئی نظم لکھو جس میں مسلمانوں کا حال جو اب ہے، ماضی میں جو کچھ وہ تھے اور مستقبل میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں لکھو. الطاف حسین کے دل کو یہ بات لگ گئی اور انہوں نے 1889 میں ایک نظم لکھنا شروع کی، اور اس نظم کا نام انہوں نے رکھا مسدس حال. کیا نام رکھا؟ مسدس حال. مسدس کس کو کہتے ہیں؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ مسدس کہتے ہیں سادس، سدیس. سدیس کون؟ بولیے. ستہ کیا ہوتا ہے؟ سدس. قرآن کریم میں آیا ہے نا یہ لفظ، کیا آیا ہے؟ فل امی ہی سدس ہے، سورہ محسنات میں، سورہ النساء میں. جی ہاں، تو وہاں ہے یہ لفظ. سدس کا لفظ آپ نے پڑھا ہو. 6 مصرے، ایک مصرہ، دوسرا شعر میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر دو ایک کی طرح، اسے کہتے ہیں مسدس. اس پہ بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ کہ مسدس کسے کہتے ہیں. لیکن تسدیس چھ، سدس چھٹا حصہ، سدائس چھٹا. تو انہوں نے ایک مسدس لکھی، اور اس وقت تک اردو شاعری میں محبت کی داستانیں، شعر و شاعری، یہ اور اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی تھیں، دوستوں کے فراق پہ، دوست جدا ہو گئے، اس پہ نظمیں لکھی جاتی تھیں. پہلی مرتبہ انہوں نے قلم اٹھایا اور مسدس لکھی، اور مسدس میں ایسے ایسے جملے انہوں نے لکھے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بھرتی کا شعر اس میں شامل کر دیا ہو، بہت اچھی چیزوں نے لکھی. جب آپ اسے پڑھتے ہیں، جب آپ اسے سنتے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو کتنا کمال حاصل تھا. اور مسدس کا آغاز انہوں نے کیا، اور بظاہر یہ تھی کہ مسدس حالی اتنی زیادہ لوگوں میں پسند نہیں کی جائے گی، لیکن اللہ تعالی نے اسے عجیب قبولیت بخشی. اور 1296 ہجری، پھر 1396 ہجری، اب کیا چل رہا ہے؟ 1400. تو 40 اور 96، 44، 144 سال پہلے انہوں نے یہ دیوا چالی مسدس، اور انہوں نے اس کی شروع کیا اس کو اللہ تعالی کی تعریف سے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے. اللہ کی جو تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں، حماد، اللہ کی تعریف بیان کرنے والا. اور انہوں نے لکھا ہے حامدم و مسلیاً، حامدن اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، و مسلیاً اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والا. اس سلام بھیجنے کے بعد یہ بات کہتا ہے. ایک ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. یہ درود کیا ہے بیٹے؟ عربی میں کہتے ہیں صلات. صلات کے 16-17 ترجمے. صلات کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ رحمت کی دعا مانگنا، یہی صلات. جب فارسی میں آیا تو اس کی ٹرانسلیشن ہوئی فارسی میں، اسے کہتے ہیں درود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات بھیجو، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا مانگو، درود. درود فارسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگو. پھر اردو میں آ گیا، اردو میں اور وسیع ہو گیا کہ نہ فاتحہ نہ درود. پہلا اس کا مصرع کیا ہے؟ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. آپ نے نہیں سنا؟ جو آدمی بہت غلط کام کر کے مرے نا، اور اس کے بعد کوئی اسے دعا دینے والا نہ رہے، جس کو خالص اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں کا نام لیوا اور پانی دیوا نہ رہا، اس کو کہتے ہیں کہ مر گئے مردود. یعنی ایسا مردود آدمی تھا، ایسا خدا نے اسے رد کر دیا تھا، پھینک دیا تھا، کہ اس کے بعد والے نہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ ثواب کے لیے، نہ فاتحہ نہ درود، اور نہ ہی اس کے لیے درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت کی دعا اس کے لیے مانگتے ہیں. درود اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ہے سلام. تو مسلیاً کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. یا آج درود کا دن ہے، جمعرات کو درود بھیجو. تو درود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگو، مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانا پکا کے تقسیم کر دو، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگو، کچھ کرو. یہ بات الگ ہے بیٹے، یہ جائز ناجائز کی بحثیں تو مفتی حضرات کرتے ہیں، لیکن لغت میں، ڈکشنری میں صلات کا مطلب ہے درود، اور درود کا مطلب اردو میں کیا ہے؟ رحمت کی دعا مانگنا. یہ کیوں لائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کی تعریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ پورا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا, جو یقیناً ہماری امتیوں کے ذمے فرض ہے, ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا خدا سے مانگیں اور ہم ہر وقت ان کی تعریف کرتے رہیں. اس کائنات میں بیٹھے, یہ بات آپ کی سمجھ سے بہت بلند ہے, موت کے مدارج ہوتے ہیں اور وجود کے بھی مدارج ہوتے ہیں. یاد رکھو, وجود اللہ نے ایک ہی بنایا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک روحانی طور پہ جس شخص کا وجود ان کے وجود سے قائم رہتا ہے وہ موجود ہے, اور اگر روحانی طور پہ وہ وجود قائم نہیں رہا تو یہ لاش ہے, وجود نہیں, عدم. تو بسم اللہ کے بعد یہ لکھ کے انہوں نے کہا کہ بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی, بزم شعرا میں شعر خوانی چھوڑی, جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی. حالی نے شروع یہاں سے کیا. حالی کہتے ہیں کہ بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی. بلبل کی آواز آپ نے سنی, کیا بولتی ہیں کبھی کبھی, بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بلبل, اس کو محبت ہے پھولوں سے, تو جب بولتی ہے, بات کرتی ہے, چہچہاتی ہے, کچھ کہتی ہے تو پھول کا جگر شک ہو جاتا ہے اور پتیاں کھلتی ہیں. تو بلبل محبت سے بات کرتی ہے پھول سے. اچھا بھائی, یہ تو بڑی علمی بات ہو گئی. ایک بچے کو کسی نے سکھایا کہ بھائی کم بولا کرو, تو اگلے دن جب کلاس میں آیا تو اس نے کہا تخ. استاد بڑا حیران ہوا, اس نے یہ تخ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی تخ. تو اس نے کہا پورا بولو. اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا کم بولو, تو ایک تے جو پہلے پڑھ لی تھی آخر پہ اڑا دی. پھر تھوڑی دیر گزری تو اس کا بل. اب آپ سمجھیں, جو بچہ سمجھا ہو ہاتھ کھڑا کرے. ہاں بہت سے سمجھ گئے. اس کے بل کیا ہے؟ اس کی بل بل. دوسرے کا پورا کو اس کا ایک مرتبہ بل کہہ دیا, آپ نے کہا تھا کم بولا کریں, تو آگے میں نے نہیں. بعض بچے ایسے سادہ بھی ہوتے. بلبل چھوٹا سا پرندہ, اس کی محبت پھولوں سے, پھول سے اچھے لگتے ہیں اور پھولوں سے باتیں کرتی. حالی نے ایک اور جگہ بڑا اچھا شعر کہا. حالی نے کہا کہ کل کو پہچان سکے گی نہ گلے تر کی سورج, جس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل, جس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل. بلبل یہ وعدہ کرتی ہے کہ اے پھول میں تیرے ساتھ رہوں گی, زندگی میں کبھی بھی ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. کبھی بھی بیٹے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, بہت بےہودہ بات. لیکن محبتیں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ آدمی ساری زندگی اس کے ساتھ طے کر دیتا ہے کہ گزارنی ہے. جس سر سید کی ہم تعریف کرتے ہیں نا بیٹے, اس سر سید کے ایک دوست زین, سر سید کے خطوط میں ہمیں یہ جملہ بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. کاش لوگ ایسے ہوتے. انہوں نے زین کے ساتھ سر سید کو بڑا تعلق تھا, دوست تھے نا, بڑی محبت. تو سر سید نے زین کو لکھا کہ زین, یعنی ایگزیکٹلی الفاظ یہ نہیں ہے, مطلب اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, لکھا کہ زین تم سے مجھے اتنی محبت ہے کہ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, میری آنکھ کھلتی ہے تو تمہارا نام لیتا ہوں. حد ہے محبت کی, حد ہے, اور کمال کمال کیا ہے سر سید نے. اس محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے یہ جملہ لیا. تو حالی نے کہا کہ جس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، بلبل جس پھول سے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، کل کو پہچان سکے گی نہ گلے تر کی صورت، آج رات گزرنے دو، یہ پھول کل صبح تک ایسا مرجھا جائے گا کہ اس پھول کی صورت دیکھنے سے انکار کر دے گی، بلبل کہے گی یہ وہ پھول تھوڑا ہی ہے جو کل. یہ ہے بات. تو اس لیے بلبل اسے پیار ہے کس سے؟ پھول سے. تو پھول کی تعریف کرتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی، یعنی بلبل کی طرح جیسے وہ پھول کی تعریف کرتی ہے میں بھی کسی کی تعریف کرتا رہوں، میں نے یہ چھوڑ دیا. نظم شعرا میں شعر خوانی چھوڑی، خواندن فارسی کا لفظ ہے، پڑھنا، شعر خوانی شعر کو پڑھنا، قرآن خوانی قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ ایسے بنتے. قصیدہ خوانی قصیدہ پڑھنا، قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ قصیدہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف میں شعر کہنا، اور وہ حد ہی ہو جاتی ہے بعض اوقات تو. بزم شعرا میں شعر خوانی چھوڑی، حالی کہتے ہیں کہ شعرا کے ہاں جا کر جو محفل مشاعرہ ہوا کرتی ہے اس میں جا کر شاعری کرنا میں نے چھوڑ دی. جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا، اے میرے دل جب سے تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی، میں نے بھی تجھے چھوڑ دی. جب تو فضول کاموں میں لگ گیا تب تیرے ساتھ مجھے کیا رہنا ہے؟ یہ عشق اور محبت اور پیار کی باتیں کیا کرنی ہے؟ یہ جو رام کہانی اسے چھوڑ دی. رام کہانی کسے کہتے ہیں؟ رام کہانی ہوتی ہے بیٹے. رام کس کو کہتے ہیں؟ بھگوان، ایشور، رام، یہ سارے الفاظ ہندی زبان میں اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ اپنے خدا کو کہتے ہیں. تو رام کہانی کوئی اللہ کی کہانی ہندو شروع کرے، لمبی کہانی جو ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں کیا رام کہانی ہے، یعنی اتنی لمبی کہانی جو جب ہم نے شروع کیا ہے تو پتہ نہیں سال میں پورا ہوتا ہے کہ کب پورا ہوتا ہے، اتنی لمبی کہانیاں کہ اس کو سننے والے تنگ آ جائیں تو اسے کہتے ہیں کیا رام کہانی لگا رکھی، آپ تنگ آ گئے، نہیں سمجھ آ رہی. چلو بھائی آج رام کہانی کو اس پہ ختم کرتے ہیں، مسدد سے حالی کی بات کو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ.